زمانوں کی امنگ، باب نمبر 14، ہم کو مسیح مل گیا۔ اب یوحنا بپتسما دینے والا یردن کے پار منادی کرتا اور بپتسما دیتا تھا۔ یہ اس مقام سے زیادہ دور نہیں تھا جہاں سے بنی اسرائیل کے دریا میں سے گزر جانے تک خدا نے معجزہ کر کے دریا کے پانی کو دو حصے کر دیا تھا۔ یہیں سے تھوڑی دور تھا جس آسمانی فوجوں نے برباد کیا تھا۔ ایک بار پھر ان واقعات کی یاد تازہ ہو گئی جس سے یوحنا کی منادی کو بڑی تقویت ملی۔ جس نے ماضی میں حیرت انگیز معجزات دکھائے، کیا وہ اب بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے اپنی قدرت کا مظاہرہ نہ کر سکتا تھا؟ یہ تمام خیالات اس بھیڑ کے دل میں گزرتے جو دریائے یردن کے کنارے یوحنا کی منادی سننے آتے۔ یوحنا بپتسما دینے والے کی منادی کا اس قدر اثر ہوا کہ مذہبی پیشواؤں کو اس کی فکر دامنگیر ہوئی۔ اتنے بڑے بڑے اجتماعات کو دیکھ کر رومی حکومت بھی اسے شک کی نظر سے دیکھنے لگی۔ یہودی مذہبی رہنما تو اسے بڑا خطرہ سمجھنے لگے تھے۔ یوحنا بپتسما دینے والے نے ان کی مجلس شوری سے اجازت لے کر خدا کی خدمت کا آغاز نہ کیا تھا، اس لیے اسے ان کی بالکل کوئی فکر نہ تھی، بلکہ اس نے سردار، عوام اور فریسیوں کو جھڑکا تھا۔ اس کے باوجود لوگ جوگ در جوگ جہاں کہیں وہ ہوتا چلے آتے، لوگ اس کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیتے۔ اسے تو کسی کی پرواہ نہ تھی، مگر یہودیوں کی سب سے بڑی کونسل سنیڈن کا خیال تھا کہ یوحنا پر ہمارے اختیار ہے، اسے ہم سے اجازت لے کر منادی کرنی چاہیے۔ سنیڈن کے ممبران کاہنوں، آلہ، حاکموں اور قوم کے اساتذہ سے منتخب ہوتے تھے۔ سردار کاہن اس کونسل کا صدر ہوتا تھا۔ اس کونسل کے سب ممبران بزرگ اور پختہ عمر کے ہوتے تھے۔ ان کے لیے لازم تھا کہ وہ پڑھے ہوں۔ مذہبی امور اور تاریخ ہی نہیں بلکہ باقی دنیاوی علوم پر بھی دسترس رکھتے ہوں۔ لازم تھا کہ ان کے بدن بے عیب ہوں، بیاہے ہوں۔ یہودی قوم جب مختار تھی، اس وقت یہ کونسل سب سے بڑی مانی جاتی تھی، کیونکہ اس کے پاس مذہبی اور دنیاوی دونوں امور کے حقوق ہوتے تھے۔ گو اب یہ کونسل یہودی گورنر کے ماتحت کام کرتی تھی، پھر بھی اس کے پاس مذہبی اور سول دونوں طرح کے اختیار موجود تھے۔ سنیڈن تو یوحنا کے کام کی اچھی طرح تفتیش ہو کر سکتی تھی، مگر وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں یاد آیا کہ بزرگ زکریہ کو ہیکل میں خدا کا مکاشفہ ہوا تھا، اور بزرگ زکریہ نے مکاشفہ کے مطابق بتایا تھا کہ اس کا بیٹا یوحنا موعودہ مسیح کی خوشخبری پھیلائے گا۔ ان 30 سالوں میں دنیا کی اونچ نیچ سے جو بہت سے لوگ ان باتوں کو بھلا بیٹھے تھے، یوحنا بپتسمہ دینے والی کی خدمت سے ان کے ذہن بھی بیدار ہو گئے، اور زکریہ کی پیشنگوئی انہیں یاد آنے لگی۔ کافی عرصہ سے بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہ تھا۔ جس قسم کی یوحنا بپتسمہ دینے والا اصلاح کا متمنی تھا، یہ بذات خود ایک گواہی تھی۔ ان کے لیے گناہ کے اقرار کا مطالبہ حیران کن تھا۔ بہت سے حاکم اور سردار یوحنا کی التماس سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جب تک وہ اپنی کمزوریاں اور پوشیدہ گناہوں کا اقرار نہ کریں گے، انہیں بپتسمہ نہیں دیا جائے گا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ دانی ایل کی 70 ہفتہ پیشن گوئی پوری ہونے کو تہی جب مسیح کا ظہور ہونا تھا۔ اس جلالی وقت کے لیے سب کے سب تیار ہونا چاہتے تھے۔ اس خاص وجہ سے سنیڈرن کو مجبور کیا گیا کہ یوحنا کے کام کی تصدیق کی جائے تاکہ سب اس کی منادی سنیں یا اس کی خدمت کو فوراً رد کر دیں۔ مگر ان کا اختیار پیشتر ہی لوگوں پر سے کم ہو چکا تھا۔ پھر بھی کسی نتیجہ پر پہنچنے کے لیے انہوں نے کاہنوں اور لاویوں کا ایک جتھا پہلے ہی بھیج دیا تاکہ اس نئے استاد یوحنا کے کام کے بارے گفتگو کر کے کچھ پیشگی مواد حاصل کر لیں۔ جب یہ نمائندگان وہاں پہنچے تو بھیڑ اس کی منادی سن رہی تھی۔ انہوں نے بڑے تحکم سے اپنے لیے راستہ بنایا اور یوحنا کے پاس جا کر کہنے لگے، تم کون ہو؟ یہ جانتے ہوئے کہ ان کے دماغ میں کیا ہے اور وہ میرے بارے کیا سوچ رہے ہیں، یوحنا نے کہا، میں تو مسیح نہیں ہوں۔ پھر تو کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔
کیا تو وہ نبی ہے؟
اس نے جواب دیا، نہیں۔ تو پھر تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں؟ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ میں جیسا یسعیا نبی نے کہا ہے बयाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावन की राह को सीधा करो। ये कलाम जो यूहन्ना ने फरमाया वो मसीह के बारे सदियों पहले खुदा के रूह ने यसैया नबी पर नाजिल किया था। तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारे खुदा फरमाता है, यरूशलम को दिलासा दो, और तुम उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए, उसके गुनाह का कफ़ारा हुआ और उसने खुदावन के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। पुकारने वाले की आवाज, बयाबान में खुदावन की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो, हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टेला पस्त किया जाए, और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए, और खुदावन का जलाल आश्कार होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से फरमाया है। यसैया 1:40। जमाना कदीम में ऐसा हुआ करता था कि जब किसी बादशाह को अपनी सल्तनत के ऐसे इलाकों में जाना होता जहां वो पहले ना गया हो, तो उससे पहले कि वो वहां जाए अपने आगे आगे कुछ लोगों को भेज देता जो उसके दित के लिए राह हमवार कर देते, ताकि बादशाह बगैर किसी रुकावट के बआसानी सफर कर सके। नबी ने खुशखबरी के काम की तैयारी को उस रस्म से तशबीह देकर वाजे किया, हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टेला पस्त किया जाए। जब खुदा का रूह अपनी हैरत अंगेज कुव्वत से रूहों को छूता है तो इंसानी घमंड मादूम हो जाता है। उस वक्त दुनियावी जाहो हशमत कूड़ा करक मालूम होता है। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:10।
फिर मोहब्बत हलीमी और खुद इनकारी की कद्र होती है। यही खुशखबरी का काम है जो यूहन्ना की मुनादी का एक हिस्सा था। रब्बी फिर भी मुसलसल यूहन्ना से सवालात पूछते रहे, अगर ना तू मसीह है ना एलिया और ना वो नबी यानी मूसा, तो तुझे बपतिस्मा देने का क्या हक पहुंचता है? यहूदियों का यह ख्याल था कि मूसा को मुर्दों में से जिंदा करके आसमान पर उठाया जाएगा, मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि खुदावन ने उसे जिंदा करके पेशतर ही आसमान पर उठाया जाएगा मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि खुदावन ने उसे जिंदा करके पेशतर ही आसमान पर उठा लिया है। इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो बहुतेरे ऐसे थे जिनका यह ईमान था कि मूसा मुर्दों में से जिंदा हो गया है, और ये उन्होंने इसलिए गुमान किया क्योंकि यूहन्ना को पेशनगोइयों और बनी इसराइल की तारीख का पूरा पूरा इल्म था। यह भी माना जाता है कि मसीह के आने से पहले एलिया का आना लाजिम है। इसका इनकार करके यूहन्ना ने उनकी तवक्को का जवाब दिया, मगर उसके कलाम में बड़ी गहराई पाई जाती थी। बाद में यस्सू ने यूहन्ना का हवाला देते हुए फरमाया, और चाहो तो मानो, एलिया जो आने वाला था यही है। मत्ती 14:11।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की रूह और कुव्वत में ताके एलिया जैसी खिदमत करे। अगर यहूदी उसे कबूल करते तो ये उनकी फजीलत का बायस होता। चूंकि वो उसके पैगाम पर ईमान ना लाए इसलिए वो उनके लिए एलिया ना था। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनके लिए जो काम करने आया था ना कर सका। दरियाए यर्दन के किनारे मसीह के बपतिस्मा के वक्त जो निशान दिया गया वो बहुत कम लोगों के लिए था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत के चंद माह बाद जब यूहन्ना ने तोबा के बपतिस्मा की मनादी की तो उनमें से ज्यादातर बपतिस्मा पाने से इनकारी हो गए। यूं उन्होंने अपने दिल सख्त कर लिए और जानबूझकर अपने जहनों को जुल्मत से भरपूर कर लिया। जब येसु के बपतिस्मा के वक्त आसमान से गवाही दी गई तो वो उसे ना समझे। वो आंखें जो ईमान के जरिए उस पर ना लगे वो खुदा के जलाल के मुकाशफा को नहीं देख सकती। वो कान जो उसकी आवाज के सुनवा नहीं होते वो गवाही के कलाम को भी नहीं सुन सकते। आज भी यही हाल है। हमारे दरमियान येसु मसीह और उसके पाक फरिश्तों की हुजूरी होती है। वो हमारे लिए खिदमत करते हैं, मगर फिर भी हम में ऐसे बहुत से होते हैं जो उनको जानते ही नहीं। उनके लिए ये कोई गैर मामूली बात नहीं, जबकि बास के नजदीक खुदावुन का जहूर होता है।
وہ مسیح کی قربت حاصل کرتے ہیں، ان کے دل تسلی اور خوشی سے معمور ہو جاتے ہیں۔ خداوند انہیں تسلی، حوصلہ اور اپنی برکات عطا کرتا ہے۔ ربیوں کی نمائندہ جماعت نے یوحنا سے پوچھا، پھر تو بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ اور جب وہ اس سے جواب سننے کے منتظر تھے، اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اس کی آنکھیں خوشی سے و مسرت سے دمک اٹھیں، اس کے پورے بدن پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کرتے ہوئے فرمایا، میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یوحنا 26:1۔ پیغام تو بڑا واضح تھا، تاکہ سنہیڈن کی کاؤنسل تک پہنچایا جائے۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا مسیح موعودہ کے بارے کہہ رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے درمیان ہے۔ حیرانگی سے کاہنوں اور سرداروں نے اسے پہچاننے کے لیے ادھر ادھر دوڑائی، تاکہ جس کے بارے یوحنا کہہ رہا ہے اسے پہنچانے، مگر وہ اسے پہچان نہ سکے، کیونکہ اس میں اور عوام میں کوئی امتیازی فرق نہ تھا۔ جب یسوع کے بپتسمہ کے وقت یوحنا نے مسیح کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ خدا کا برّہ ہے، تو اس سے مسیح کے کام پر نئی روشنی پڑی، یعنی اس کی خدمت کا ایک نیا رخ سامنے آیا۔ نبی کا اشارہ، یسعیاہ نبی کے کلام کی جانب تھا، برّہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، یسعیاہ 7:53۔ آنے والے ہفتوں میں یوحنا نے بڑی دلچسپی سے پیشن گوئیوں اور قربانیوں کی مذہبی رسوم کے بارے مطالعہ کیا۔ وہ مسیح کے کام کے دونوں رخ اچھی طرح نہ سمجھ سکا، یعنی قربانی کا برّہ اور فاتح سلطان، مگر ایک بات وہ بخوبی جانتا تھا
کہ جیسے کاہن اور قوم کے بزرگ مسیح کے کام کو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں۔ جب اس نے بھیڑ میں مسیح کو دیکھا، اس کا خیال تھا کہ اب مسیح اپنے بارے اعلان کرے گا، اور وہ بڑی دیر تک بے خبری سے مسیح کے منہ سے سننے کا مشتاق رہا، مگر نہ تو اس نے کوئی نشان دکھایا اور نہ کوئی اعلان کیا۔ اور جب یوحنا نے خود مسیح کے بارے اعلان کیا، تو اس وقت بھی مسیح خداون یوحنا کے شاگردوں کے ساتھ گھل مل گیا، اور کسی نے اسے بطور المسیح کے نہ پہچانا۔ اگلے روز یوحنا نے مسیح کو آتے دیکھا، اس کے اوپر خدا کے جلال کا نور ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر یوحنا نے اعلان کر دیا، دیکھو خدا کا برّہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھ اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا، اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یوحنا 29:1-34۔ کیا یہ خدا کا بیٹا ہے؟ لوگوں نے حیرت اور دہشت کی حالت میں اس پر نگاہ کی۔ یوحنا کے کلام کا ان پر گہرا اثر ہوا۔ یہ سب کلام یوحنا نے خدا کے نام میں کیا۔ وہ آئے روز اس کی منادی سنتے تھے جو انہیں ان کے گناہ ترک کرنے کے لیے ان کی تادیب کرتا تھا۔ چنانچہ وہ قائل ہوئے اور ان کے ایمان کو تقویت ملی۔ مگر یہ کون ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا ہے؟ اس کے لباس اور شکل شباہت میں کوئی نمایاں بات نہ تھی، جس کے باعث کوئی کہہ سکتا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی گواہی یوحنا دے رہا ہے۔ وہ تو عام غریبوں کے لباس میں ملبس تھا۔ اس بھیڑ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یسوع کے بپتسمہ کے وقت وہاں بھی حاضر تھے، اور انہوں نے الہی جلال کو دیکھا تھا اور خداون کی آواز بھی سنی تھی، مگر اس وقت کی نسبت نجات دہندہ بہت تبدیل ہو چکا تھا۔
بپتسمہ کے وقت خدا کے جلال سے اس کی صورت بدل چکی تھی۔ اب وہ غریب، نادار، پیلی رنگت کا نوجوان تھا جسے صرف یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہی پہچانا۔ مگر جو ہی لوگوں نے اس پر نگاہ کی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے ہمدردی اور ہوشمندی نمودار ہو رہی ہی ہے۔ اس کی نگاہ اور ہر خط و خال سے حلیمی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے رواں رواں سے محبت چھلکتی تھی۔ ایسے ماں معلوم ہوتا تھا جیسے الہی ماحول نے اس کا احاطہ کر رکھا ہو۔ اس نے عوام پر سحر کر رکھا تھا۔ قوت
اس میں مخفی تھی، پھر بھی وہ اپنے خدشے کو مکمل طور پر چھپت نہ سکے اور کہنے لگے کہ کیا یہی وہ مسیحا ہے جس کا ہم مدتوں سے انتظار کر رہے تھے؟
مسیح یسوع اسرت و ناداری کی حالت میں آیا تاکہ ہمارا نمونہ اور نجات دہندہ بنے۔ اگر وہ شاہانہ جاہ و جلال میں نمودار ہوتا تو وہ کیوں کر ہمیں انکساری کا سبق سکھا سکتا تھا؟ وہ سچائیاں جو پہاڑی ووز میں مسیح خداوند نے پیش کیں وہ کیوں کر پیش کر سکتا تھا؟ اور اگر وہ شاہی محلوں میں جنم لیتا تو غریبوں اور ناداروں کو کون سہارا دیتا؟ اس کے بارے یوحنا گواہی دے رہا تھا۔ بھیڑ میں سے کوئی بھی نہ سمجھ پایا کیونکہ انہوں نے مسیح سے بہت بڑی بڑی توقعات وابستہ کر رکھی تھیں، مگر وہ تو ان کی نظر میں عام سا شخص تھا۔ یوں وہ مایوسی اور الجھن کا شکار ہو گئے۔ یسوع آ کر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بادشاہی کو بحال کرے گا۔ ربی اور کاہن اس طرح کا کلام سننے کی آرزو رکھتے تھے، مگر اس طرح کی کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ بادشاہ جو بنی اسرائیل کی بادشاہی کو بحال کرتا، یہ لوگ اس طرح کے بادشاہ کی سننے اور اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ جو ان کے دلوں میں راست بازی اور امن کی شاہی قائم کرنا چاہتا تھا، وہ اسے قبول کرنے کو ہرگز تیار نہ تھے۔ اگلے روز یوحنا نے پھر یسوع مسیح کو دیکھا۔ اس وقت اس کے قریب اس کے دو شاگرد کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی نبی کا چہرہ خدا کے جلال سے معمور ہو گیا اور وہ چلا کے کہنے لگا، دیکھو خدا کا برا۔ اس کلام سے یوحنا کے شاگردوں کے دل انجانی خوشی سے معمور ہو گئے۔ وہ یہ تو نہ سمجھے کہ یوحنا نے جو اسے خدا کے برے کا نام دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یوحنا نے انہیں تفصیل سے کچھ بھی نہ بتایا تھا، مگر ان کے دل خوشی سے معمور ہو گئے۔ چنانچہ وہ یوحنا کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ ان میں سے ایک شمون کا بھائی اندریاس اور دوسرا مبشر یوحنا تھا۔ یہی ہی یسوع کے پہلے شاگرد تھے۔ ان کو روح القدس کی اتنی تحریک ہوئی کہ نہ جانتے ہوئے بھی وہ خود بخود یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ کیا یہ مسیح موعود ہے؟ یہ خیالات ان کے ذہنوں میں بار بار آتے تھے، مگر پھر بھی خاموشی اور حیرانی سے اس کی پیروی کرتے رہے۔ المسیح جانتا تھا کہ شاگرد اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ اس کی خدمت کا پہلا پھل تھا جس کے باعث الہی معلم کے دل میں خوشی تھی، اور یہ اس لیے کہ ان روحوں نے اس کے فضل کو قبول کیا ہے۔ پھر بھی ان سے پوچھا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ اس سے یسوع کی مراد تھی کہ اگر وہ چاہیں تو واپس جا سکتے ہیں یا جو ان کے دل میں ہے اس کا اظہار کریں۔ انہوں نے پوچھا، اے استاد تو کہاں رہتا ہے؟ راہ چلتے ہوئے۔ وہ تعارف جو انہوں نے یسوع مسیح کے بارے حاصل کیا تھا وہ ان کے لیے کافی نہ تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ مسیح یسوع کے ساتھ علیحدگی میں اس کی سنیں، اس کے قدموں میں بیٹھیں۔ اس پر اس نے کہا، آ کر دیکھ لو کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ چنانچہ وہ سارا دن اس کے ساتھ رہے۔ اگر یوحنا اور اندریاس کے دل میں
کاہنوں اور فریسیوں کی سی بے اعتقادی پائی جاتی تو ممکن نہ تھا کہ وہ مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی پر انہوں نے روح القدس کی بلاحٹ کو قبول کیا تھا۔ اب وہ آسمانی معلم کی آواز جو پہچان سکتے تھے، مسیح خداون کا کلام، ان کے لیے تازگی اور صداقت سے معمور تھا۔ عہد عتیق کا مکاشفہ ان پر کھولا گیا، سچائی کا ہر پہلو ان پر واضح ہوا۔ یہ تو دل کی شکستگی اور ایمان اور محبت ہی ہے جو روح کو اس قابل کرتی ہے کہ آسمانی حکمت پائے۔ وہ ایمان جو محبت کی روح سے کام کرتا ہے حکمت کی کنجی ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا وہ خدا کو جانتا ہے کیونکہ خدا محبت ہے۔ یوحنا 14:1۔ وہ خوشی جس سے اندریاس کا دل معمور ہوا، اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کے دل میں چاہت پیدا ہوئی، اور جون ہی وہ اپنے بھائی شمون کے پاس پہنچا، اس نے بڑی گرم جوشی سے اسے بتایا कि हमको मसीह मिल गया है। शमून ने बिल्कुल इंतजार ना किया, क्योंकि उसने यूहन्ना की मुनादी सुन रखी थी। चुनाचे वो भी फौरन निजात दहिंदा के कदमों में जा पहुंचा। मसीह की नजर उस पर पड़ी। मसीह ने फौरन उसकी हैरत और माजी को जान लिया, यानी उसकी जल्दबाज तबीयत, उसका मलनसार दिल, उसकी दिली ख्वाहिशात और खुद एतमादी, उसकी तौबा, उसकी खिदमत और उसकी शहादत, ये सब कुछ। और फौरन मसीह यस्सू के सामने आ गया। लिहाजा ये सब कुछ देखने के बाद नजात दहिंदा ने फरमाया, तो यूहन्ना का बेटा शमून है तो कैफा यानी पतरस कहलाएगा। पतरस का मतलब है पत्थर। दूसरे दिन यस्सू ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस ने उसका हुक्म माना और वो भी उस शागिर्द बन गया। फिलिप्पुस ने नतनेल को बुलाया, जो उसी भीड़ में था जिसको यूहन्ना ने यस्सू की तरफ इशारा करके बताया था कि यह खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। लेकिन नतनेल ने यस्सू पर अच्छी तरह निगाह करके कहा, क्या ये शख्स जो खुद गरीब और मजदूर नजर आता है हमारा नजात दहिंदा हो सकता है? ताहम उसने मसीह को रद्द ना किया, बल्कि यूहन्ना की मुनादी से उसके दिल में कायलियत पैदा हो गई। जब फिलिप्पुस ने नतनेल को बलाहट दी, वो उस मुनादी पर गौर करने के लिए तन्हा दरख्तों के नीचे बैठा हुआ था। वो खासकर अलमसीह की आमद की पेशनगोइयों पर गौर व खौज कर रहा था। उसकी दुआ थी कि जिसका ऐलान यूहन्ना ने किया है, अगर वही नजात दहिंदा है तो ऐ खुदावंद उसे मुझ पर आश्कार कर। खुदावंद का रूह फौरन उस पर नाजिल हुआ जिसने उसे कायलियत अता फरमाई कि यकीनन खुदावंद ने अपने लोगों पर नजर करके नजात दहिंदा को भेज दिया है। नतनेल को मालूम था कि उसके दोस्त और अहबाब मसीह की आमद की पेशनगोई की तलाश में है। वो भी इंजीर के दरख्त के नीचे बैठकर दुआ कर रहा था ताकि उसे भी खुदा से जवाब मिले। ये पहली बार नहीं थी, बल्कि वो अक्सर तन्हाई में मसीहा के आने की दुआएं मांगा करते थे। बस फिलिप्पुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में नबियों ने किया
है वो हमको मिल गया।
ये नतनेल की दुआ का बराए रास जवाब था। फिलिप्पुस ने कहा, वो यूसुफ का बेटा येसु नासरी है। इस पर नतनेल ने कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? मगर फिलिप्पुस उसके साथ बहस में ना उलझा, बल्कि कहा कि चलकर देख ले। येसु ने नतनेल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इसराइल है, इसमें मकर नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जातना है? येसु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू इंजीर के दरख के नीचे था, मैंने तुझे देखा। ये नतनेल के लिए काफी था, क्योंकि वो इलाही रूह जो इंजीर के दरख्त के नीचे दुआ करते वक्त नतनेल के लिए गवाही का बायस बनी थी, वो खुदावन मसीह के कलाम के जरिए उससे हम कलाम हुई। अब उसका ईमान फिलिप्पुस से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया और उसने यीशु को जवाब में कहा, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। अगर नतनेल शरा के मोल्लिमों की रहनुमाई पर भरोसा कर लेता तो वो नजात दहिंदा को कभी भी ना पा सकता। सिर्फ मसीह येसु को बजाते खुद देखने और उसे परखने के बाद उसका शागिर्द बना। आज भी बहतीरों का हाल ऐसा ही है। नताइज बहुत फर्क हों, अगर ऐसे तमाम लोग खुद खुदावन के पास आएं, उसकी मोहब्बत को चखें और बजाते खुद उसको अपनी आंखों से देखें। अगर आल आदम खुदा की बजाय इंसान की रहनुमाई पर भरोसा करते रहेंगे तो वो कभी भी बचाने वाली सदाकत से आशना न हो सकेंगे। नतनेल की तरह हमें खुद खुदा का कलाम पढ़ना और रूहुल कुदुस के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि खुदावन हमारे जहनों को रोशन करे। वो जिसने नतनेल को इंजीर के दरख्त के नीचे देख लिया, वो हमें अंदरूनी कोठरी में भी देख सकेगा। वो जो इलाही रहनुमाई के मुतलाशी हैं, नूरी दुनिया के फरिश्ते उनके बहुत करीब हैं। यूहन्ना और अंद्रियास, शमऊन और फिलिप्पुस और नतनेल की बलाहट के साथ ही मसीह कलीसिया की बुनियाद रखी गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने दो शागिर्दों को मसीह की कुर्बत में भेजा। उनमें से एक अंद्रियास अपने भाई को नजात दहिंदा के पास लेकर आया। आप जानते हैं कि जब फिलिप्पुस को बुलाया गया तो تو وہ نتنیل کو مسیح کے قدموں میں لے آیا۔ یہ مثالیں ہمیں شخص کو شش کے بارے سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور رشتے داروں کو مسیح کے چرنوں میں لے کر آئیں۔ بعض کے بارے ہم جانتے ہیں کہ ان کی تمام عمر مسیح کے حلقہ میں گزر گئی ہے، مگر وہ ایک روح کو بھی مسیح کے پاس لے کر نہیں آتے، وہ اس کی ساری ذمہ داری پاسبان پر ڈالتے ہیں۔ بے شک پاسبان کا یہ فرض ہے کہ بہت سی روحوں کو اس کے گلہ میں شامل کرے، مگر جو کام خداوند نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ پاسبان کے کرنے کا نہیں، بلکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم بذات خود اپ سے پورا کریں۔ اس دنیا میں کتنے ہی ایسے بے بس لوگ ہیں جو ہماری خدمت کے محتاج تھے، وہ برباد ہو گئے ہیں۔ اگر ان کے پڑوسی یا مسیحی مرد و زن ان کے لیے شخصی خدمت پیش کرتے تو وہ بچ سکتے تھے۔ ابھی بھی بے شمار ایسے ہیں جو اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی آ کر ان کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے یا ان سے براہ راست مخاطب ہو۔ ہمارے آس پاس ہی مشنری کام ہے جو ہم انجام دے سکتے۔ اگر ہم حقیقت میں مسیحی ہیں تو ہمیں روحوں کو مسیح کے قدموں میں لا کر انتہائی خوشی ہوگی۔ جو ہی کوئی روح مسیح یسوع کو قبول کر لیتی ہے، اس کے دل میں اسی وقت یہ تمنا جاگزی ہو جاتی کہ وہ مسیح یسوع کے بارے دوسروں کو بھی بتائے، یعنی یہ کہ میں نے مسیح کو پا لیا ہے۔ نجات کی صداقت آپس کے دل میں قید نہیں رہ سکتی، وہ تمام جو خدا کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں اور تمام تقدیس شدہ ہیں، خدا کا نور ان کے ذریعے چمکتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا، اور میں بروقت میں برساؤں گا، برکت کی بارش ہوگی۔ حزقی 26:34۔ فلپس نے نتنیل کو کہا، چل کر دیکھ لے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے کی گواہی قبول کر، بلکہ یہ کہ خود آ کر دیکھ۔ خداوند مسیح آسمان پر سود فرما گیا ہے، اس کے شاگرد اس دنیا میں اس کے نمائندے ہیں، اس لیے روزمرہ ہمیں مسیح کی سیرت کو اجاگر کرنا ہے۔ لوگوں پر ہمارے کلام کا نہیں بلکہ کردار کا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں ہماری دلیل کا جواب دلیل سے دے سکتے ہیں یا ہماری التماس کو رد کر سکتے ہیں، مگر نیک سیرت اور نیک نمونے کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ باصول زندگی جس میں مسیح یسوع کی حلیمی کا مرکب ہو، اس دنیا میں بہت بڑی قوت ہے۔ مسیح یسوع کی تعلیم اس کے ذاتی تجربے اور باطنی قائلیت پر مبنی تھی، اور جنہوں نے اس سے تعلیم حاصل کی وہ الہی طرز کے معلم بنے۔ جب وہ شخص خدا کا کلام کرتا ہے جس کی اپنی تقدیس کلام سے ہوئی ہو، تو سامعین اس کی طرف خود بخود چلے آتے ہیں۔ اس کا کلام ان میں قائلیت لانے کے علاوہ زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ جو شخص حقیقت اور کلام کی سچائی کو قبول کر لیتا ہے، اس کے بول چال اور طور و اطوار سے صداقت نمودار ہوتی ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا یا سنا ہوتا ہے اور جو کچھ اس نے زندگی کے کلام سے حاصل کیا ہوتا ہے، وہی کچھ وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ مذبح کے کوئلے کے ذریعے اس کے لب پاک کیے جاتے ہیں، اس طرح اس کی گواہی موثر ٹھہرتی ہے۔ یہ دل ہی ہے جو صداقت کو پاتا اور سیرت کی تقدیس کرنا ہے۔ وہ جو دوسروں کو نور بخشنے کی جدوجہد کرتا ہے، خدا اسے برکت دیتا ہے، رحمت کی بارش ہوگی، اور جو سیراب کرنا ہے خود بھی سیراب ہوگا۔ امثال 25:11۔ روحوں کو بچانے کا کام تو خداوند خود کر سکتا ہے، اسے ہماری مدد کی ہرگز ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیرت ہمارے نجات دہندہ کی مانند ہو، تو ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے کام میں شریک ہوں۔ اس کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے، یعنی نجات یافتہ روحوں کی خوشی کو دیکھنے کے لیے، نجات کے کام میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ نتنیل کے ایمان کا پہلا اظہار اتنا مخلص تھا کہ وہ مسیح یسوع کے کانوں میں موسیقی کی طرح خوشکن لگا۔ تبھی اس نے فرمایا،
میں نے جو تجھ سے کہا تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا تو اسی لیے ایمان لایا ہے، تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ یوحنا 5:1۔ نجات دہندہ نے مستقبل میں جھانک کر بتایا کہ اس خوشخبری کا کلام علیموں، شکستہ دلوں اور ان کو سنایا جائے گا جو ابلیس کی قید میں ہیں۔ پھر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا
اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ اصل میں یہاں المسیح کا کہنا تھا کہ دریائے یردن کے کنارے آسمان کھل گیا اور روح کبوتر کی مانند میرے اوپر آ ٹھہری، مگر وہ تو ایک نشان تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو تمہارے ایمان کو تر و تازگی بخشی جائے گی، تم واقعی آسمان کو کھلا ہوا دیکھو گے اور وہ آسمان پھر بند نہ کیا جائے گا۔ یہ آسمان میں نے تمہارے لیے کھول رکھا ہے۔ خدا کے فرشتے حاجت مندوں کی التجاؤں کی خدا کے حضور لے جاتے ہیں اور اس کے جواب میں خدا کی برکات، امید، حوصلہ مدد اور ابدی زندگی خدا کے بچوں کے لیے آسمان سے لے کر اترتے ہیں۔ خدا کے فرشتے آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی خدمت کی بدولت ہی دکھیوں اور لاچاروں کے لیے یسوع مسیح کے معجزات اور اس کی قدرت ظہور میں آتی ہے۔ مسیح یسوع کی وساطت سے خدا کی ہر بخشش پاک فرشتوں کی خدمت کی بدولت ہم تک پہنچتی ہے۔ مسیح نے اپنے اوپر بشریت لینے سے گناہگار نسل انسانی کے ساتھ اپنا ملاپ کر رکھا ہے، اور دوسری طرف لینے سے گناہگار نسل انسانی کے ساتھ اپنا ملاپ کر رکھا ہے، اور دوسری طرف اپنی الوہیت کے ذریعے خداوند کے ذریعے وہ خداوند کے تخت کو تھامے ہوئے ہے، یعنی ایک ہاتھ سے اس نے خدا کے تخت کو اور دوسرے ہاتھ سے آل آدم کو تھام رکھا ہے۔ اس طرح وہ خدا اور انسان کا درمیانی ہے۔